جی بتا. سوال تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ شیعہ حضرات خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل شمار کرتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بخاری شریف میں موجود ہے حضور علیہ السلام کے وفات کے بیان میں، حضور علیہ السلام جب سخت علیل ہوئے تو آپ نے حکم فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، اور کبھی حضور علیہ السلام کی طبیعت سنبھل جاتی تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ دو صحابہ کرام کے کندھوں پر اس طریقے سے وزن ڈال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے آئے. ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک آپ کی وفات شریف نہیں ہوئی تقریباً 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیں. یہ ذہن میں رہے. بسا اوقات یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت میں شامل ہو گئے. اس میں بہت سے حضرات جو دینی علوم اور معاملہ سے واقف نہیں ہیں یہ الزام لگاتے ہیں کیا حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی؟ تو یہ یاد رہے، حضور علیہ السلام صف میں کہیں بھی ہوں امام حضور علیہ السلام ہی ہوں گے. مثلا کتاب الصلاۃ مشکا شریف میں حدیث ہے کہ غالباً گمان یہ کہ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا حضور کب تشریف لائیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 رکعت پڑھانے کے بعد جماعت میں شامل ہوئے اور حضور علیہ السلام نے 2 رکعت حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی. وہاں بھی کیا مسئلہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور کے امام نہیں بن گئے، بلکہ امام تو حضور ہی ہیں. یہ سارے حضرات کہیں بھی ہوں اور حضور کہیں بھی ہوں امام حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہوں گے. ایک بات، جب صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں نماز اور جماعت کی امامت کی تو حضرت صدیق اکبر کے لیے جب یہ کہا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا جائے اور مہاجر و انصار ان کے ہاتھ پر بیعت کریں تو ہماری معتبر کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، جب دین کے اتنے اہم معاملے میں جس کو نماز کہتے جب حضور نے انہیں امام متعین کر دیا تو دنیاوی معاملات میں ان کو امام ماننے میں کیا حرج. کتنا صحیح جملہ کا، ٹھیک. اور صدیق اکبر کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. ایک بات یہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ آپ میرے بعد خلیفہ بنیں. اب آئیے، شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے حیات القلوب، 3 جلدوں پر مشتمل ہے، الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں یہ روایت موجود ہے، کسی نے حضرت علی سے پوچھا کیا حضور علیہ السلام نے اپنے وفات سے پہلے تمہارے خلیفہ ہونے کی وصیت کی تھی؟ حضرت علی نے منع کیا، کہا بالکل درست نہیں ہے، اگر حضور میرے لیے وصیت فرماتے تو بھی کیا مجال تھی، کیونکہ مسند خلافت بیٹھ جاتا، میں تو اپنا حق چھین لے. مگر حضور نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ خلافت ایک برادری میں کہیں سمو کر کے نہ رہ جائے. یہ تو خود آپ کی کتاب میں موجود ہے حیات القلوب میں، حضور نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ متعین نہیں کیا. لیکن یہ بات متحقق ہے کہ صدیق اکبر کو امام متعین کیا، اور کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں جس پر کافی حدیث موجود. اگر آپ ہماری کتاب جو شاید یہاں اگر دستیاب ہو فضائل صحابہ و اہل بیت، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، صرف اس میں سے ہم ایک بات کو بیان کرتے ہیں. حضور علیہ الصلات والسلام کی خدمت میں لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر آتے ہیں، اور جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی تو حضور علیہ السلام نے وہاں عاملین زکوٰۃ متعین کیے تھے کہ جو حضور اور اسلامی حکومت کے لیے آپ سے زکوٰۃ وصول کریں، جسے زکوٰۃ دینی ہو عامل کو زکوٰۃ دے، جس کو عاملین کہتے ہیں. مدینہ شریف یا کہیں سے کوئی آدمی براہ راست حضور کو زکوٰۃ دیتا، آپ اسے قبول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرا دے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال حضور علیہ السلام، اہل بیت اور بنی ہاشم پر حرام ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں لیں، مال بیت المال میں جمع کر دے. ایک خاتون نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال فرض کیجئے کہ میں آئی اور آپ کو میں نے نہیں پایا تو زکوٰۃ میں کس کو دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ابو بکر صدیق کو زکوٰۃ دینا. اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلات والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک مخفی طریقے سے اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ متعین کیا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ خلیفۃ رسول بلا فصل، وہ سنیے آپ کیا ہے. شیعہ حضرات ایک عید مناتے ہیں جس کا نام ہے عید غدیر. کراچی بھر میں بینر لگے ہوتے ہیں کہ بھائی عید غدیر. شیعہ حضرات لوگ تو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے تاکہ اپنے محفل کو ہم لغو قسم کی گفتگو سے بچائیں. ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے حج فرمایا، تو حج فرمانے کے بعد غدیر ایک مقام، وہاں ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب انہوں نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس سے مولا سے مراد خلافت مراد لے لی. مولا کے ایک معنی مددگار ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید، سورہ بقر کی آخری آیت یہ ہے، ربنا اغفر لنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے مددگار ہمیں کافروں پر فتح و نصرت دے. تو مولانا کے معنی مددگار ہوئے، اصل لفظ کیا ہے؟ مولا. اب آئیے مشکا شریف میں باب الکرامات، حضرت سفینہ سے ایک حدیث. ایک صحابی رسول حضرت سفینہ کسی جنگی مہم پر صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے اور قافلے سے بھٹک گئے. بھٹکنے کے بعد کیا ہوا کہ جس راستے سے وہ جا رہے سامنے سے جنگل کا شیر آ گیا، اور افریقہ کا جنگل، ہم آپ جیسا آدمی ہوتا کہاں ٹھہر، مگر جرت کے ساتھ شیر کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے سینہ تان. جیسی شیر ان پہ حملہ آمر ہوا، یہ جملے حدیث میں موجود ہیں، حضرت سفینہ کا یا ابو الحارث، یہ کہتے ہیں ابو الحارث یہ شیر کی کنیت ہے، کہتے ہیں یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر تو مجھے نہیں جانتا کہ میں حضور علیہ السلام کا غلام. تو مولا بمانے شیر، مولا بمانے غلام بھی ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ شیر سے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتا کہ میں حضور کا غلام ہوں، شیر بالکل ٹھنڈا پڑ گیا اور دم ہلاتا ہوا جیسے پالتو کتا اپنے مالک کو دے کر دم ہلاتا، اس طرح دم ہلا کر قدموں پہ سر رکھ دیتا، اور حضرت سفینہ کو اپنے ساتھ لے گیا تاکہ وہ خطرات سے وہ مقابلہ کرے، جہاں وہ جانا جاتے تھے وہاں ان کو چھوڑ دیا. اب یہاں حدیث میں مولا کے کیا معنی ہوئے؟ حضور کا غلام. اب حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ کون سی لغت میں ہے کہ مولا کا معنی خلیفہ ہے؟ مولا کا معنی خلیفۃ الرسل بلا فصل ہے، یہ کہاں سے آپ نے معنی نکالے؟ تو یہ چاروں خلافتیں ایسی ہیں کہ جس پر شیعہ حضرات کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں، مگر یہ حضرت علی کے بعد خلیفہ بنتے تو ہم ان کو خلیفہ مان لیتے، پہلا حق حضرت علی کا. ان احمقوں سے یہ پوچھا جائے، چلیے پہلے نمبر پر حضرت علی کو خلیفہ بنا کر بٹھا دیں، تو حضرت علی کا وصال تو آخری میں ہوا، پہلے وصال صدیق اکبر کا ہوا، بعد میں وصال فاروق اعظم کا ہوا، تیسرے نمبر وصال عثمان غنی کا ہوا، چوتھے نمبر حضرت علی آئے. اب ان کو حضور کے دور میں بلا فصل خلیفہ مقرر کر دیا جائے، تم جو یہ کہتے ہو کہ ان کی خلافت بعد میں ہوتی، تینوں کی باری آتی؟ اور کیجیے آپ حساب لگا لیں، تینوں کی باری آتی، اس لیے یہ اللہ کی قدرت اور قدرت کا فیصلہ، یہ جو دنیا سے پہلے جانے والا اسے پہلے خلیفہ بنا دے، جو دوسرے نمبر پر جانے والا اسے دوسرے نمبر پہ خلیفہ بنائے، جو تیسرے نمبر پر دنیا سے جانے والا اس کو تیسرا خلیفہ بنائے، جو چوتھے نمبر پر دنیا سے جانے والا اسے چوتھا خلیفہ بنا لیا. اور اہل سنت و جماعت کے مذہب میں حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کی خلافت پر پوری امت کا اجماع، کسی ایک صحابی نے، کسی ایک تابعی نے، کسی ایک فقیہ نے کبھی اختلاف نہیں کیا. اور یہ امت کا اجماع، یہ اجماع وہ ہے جس کو امام اہل سنت نے اپنی فتح و رضیہ میں فرمایا، یہ وہ اجماع ہے کہ اسے انحراف کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تب آپ نے سن لیا کہ یہ خلافت ان کی کیسی. اور یہ اذانوں میں کہتے ہیں، ایک طرح سے یہ ہمیں گالی دیتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل. یہ وہ اپنے کلمے میں بھی کہتے ہیں اور اذانوں میں بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک جمہور مسلمانوں کے خلاف ایک کلمہ ہے جو یہ ادا کرتے ہیں. میرا خیال اتنا کافی ہے، دوسرا بتائیے.